الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وامينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه النجباء الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من العلماء والأولياء والصلحاء إلى يوم الجزاء ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وأخرج الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال على كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے اور امتحان ہے. اہل سنت والجماعت کے مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق کائنات کا سب سے بڑا طبقہ انبیاء اور مرسلین ہیں. ان پر بھی امتحانات آئے ہیں اور اللہ نے انہیں سرخرو فرمایا ہے. تھوڑی سی لغزش بمقتضائے بشریت پر بھی اللہ نے ان کو وعید اور عفو دونوں دیا ہے. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے انبیاء و مرسلین، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہر پیغمبر کے واقعات ابتلا کے ذکر کیا جائے تو بہت بڑا اور طویل مقالہ بن جائے گا. ہمارے رسول پیغمبر برحق نے کہا ہے ہم پیغمبر لوگ زیادہ آزمائش میں رہتے ہیں اور پھر جو ان کے قریب اور پھر ان کے قریب. بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے نحن معاشر الانبیاء اشد بلاء ثم الامصر فالامصر. امتحان کے بہت سارے مطلب اور معانی ہوتے ہیں. اولاد بھی اور مال بھی آزمائش ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہتے یہ ایسا فتنہ ہے جس کے بغیر بیس بھی نہیں ہوگا. جیسے جوانی فتنہ ہے، حیات فتنہ ہے، شباب فتنہ ہے، غربت اور افتقار بھی فتنہ ہے. کیا آدمی قناعت اور صبر کرتا ہے یا نہیں؟ مال اور دولت تو یقیناً آزمائش ہے، کتنا شکر کرو گے، وہ کم ہے. زمانہ اتنا تکلیف دے آیا کہ اگر صحیح اسلامی مسئلہ بھی بیان کرے تو بعض اہل حق اور مخلصین کو اس سے رنج پیدا ہوتا ہے، اور اگر واقعی وضاحت ہی پوری کر لے تو پھر تو ایک گروہ کے ہو جائیں گے. اس زمانے میں کسی گروہ کے ساتھ کھڑا ہونا یہ بھی آزمائش ہے، پھر سب کچھ برداشت کرنا پڑے گا. اس لیے ایسے دور میں اور ایسے زمانے میں درست بات بھی کرنا اور کسی کی دل آزاری بھی نہ ہو اور کسی کی حمایت بھی بہت زیادہ نہ ہو، یہ بہت مشکل موضوع ہے. 40 سال سے میرا خطاب اور واعظ جاری ہے، اب تو یا میں بوڑھا ہو گیا بہت یا بیمار ہو گیا، تقریریں مجھے بات ہی نہیں ہے. صحیح بات یہ جنگ و جدال آتا ہے اور بوڑھا اور بیمار ایسا ہی ہوتا ہے، صلاحیتیں کھو بیٹھتا ہے. خدا کا شکر ہے قرآن و سنت حفظ و اتقان برقرار ہے، تاہم دا جندن دے چب جوڑ کلا نا جوڑ ہے، سخدے نے چب تل تر تلا جوڑ. میں دیکھتا ہی رہ گیا نیا رنگ صبح و شام، عمر فسانہ ساز گزرتی چلی گئی. الحمدللہ آئے تو جانا بھی تھا، ہر آنے والے نے جانا ہے، تو شکر ہے کہ محراب اور ممبر انبیاء و مرسلین کی جگہ ہے. وجعلناہم ائمتن یہدون بامرنا، یہ پیغمبر سارے قوموں کے اور دین کے امام تھے اور ہمارے دین کا کام کرتے تھے. سبحان اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے جب کہا کہ میرے بیٹوں کو اور اولاد میں بھی امام ہونا چاہیے، حق تعالیٰ نے کہا لا ینالو عہد الظالمین، کم صلاحیت والوں کو یا دین کا خیال نہ رکھنے والوں کو یا دنیا میں تجاوز کرنے والوں کو یہ منصب نہیں ملے گا. کبھی کبھی میں اپنے دوستوں کو مخلصین کو دیکھتا ہوں جو ہم سے بہت ہی متقرب عند اللہ ہے، ذرا سا تھوڑا سا معاملہ بن گیا تو امامت چھوڑ دیتے ہیں، پھر تھوڑے سے اور پیسے آ گئے تو خطابت چھوڑ دیتے ہیں، پھر ذرا سا اور پھیل گیا ہے تو تدریس چھوٹ گئی، اس کو ٹائم ہی نہیں. یہ ایسا ہے جیسے کوئی بڑا آدمی بن جائے پھر ماں باپ کا انکار کر لے، ایسے بھی لوگ ہیں. ایک آدمی کسی بڑے عہدے تک پہنچا اور ان کے ساتھ ایک بوڑھا باپ بھی ہوتا تھا. وہ قدیم زمانے کا آدمی تھا، وہ اتنا فیشن یا میک اپ تو جانتا نہیں تھا. کسی نے ان کو کہا کہ یہ کون ہے، تو اس نے انگریزی میں کہا کہ یہ ہمارا نوکر ہے. تو وہ باپ بہت ذہین ذکی تھا، اس نے کسی سے پوچھا کہ انگریزی میں اس کا کیا مطلب ہے. کہا یہ جس کے بارے میں کہا جائے، کہتے یہ ہمارا سرونٹ ہے، نوکر ہے، خادم ہے. اچھا، تو بہت کم دنیا امتحان اور آزمائش پر مستقیم رہتی ہے اور وہ اس میں سرخرو ہوتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ اندازہ لگا لیں اس کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جمہور صحابہ نے، خاص کر ارباب حل و عقد، اس زمانے میں خلیفہ منتخب کرنے کے لیے کچھ باصلاحیت لوگ ہوتے تھے، سب کا ووٹ نہیں ہوتا تھا. تو ابوبکر صدیق نے صحابہ کرام کا اشتیاق، محبت، اعتماد، انقیاد دیکھ کر کے صحابہ سے مشاورت کی اور کہا کہ میں عمر کو چنتا ہوں. تو صحابہ بہت زیادہ خوش ہو گئے اور انہوں نے کہا آپ سے یہی توقع تھی. اصل میں بنو ثقیف بنو ساعدہ کے اندر حضرت ابوبکر نے جو تقریر کی تھی پیغمبر کی وفات کے دن، اور حضرت عمر نے جو تقریر کی تھی اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت میں ابوبکر کے بعد اگر کوئی بہترین مسلمان ہے تو وہ عمر ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کی موجودگی میں جب حضرت عمر کو خلافت کے لیے منتخب فرمایا تو ساتھ یہ بھی کہا کہ میں تو اس کو بہترین انسان سمجھتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے بہترین کام کیا. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. اس آیت کے نیچے تفسیروں میں یہ واقعہ بھی نقل ہے. مطلب یہ کہ اگر اس نے کوئی ظلم کیا یا زیادتی کی تو اس کی سزا پائے. دیکھو حضرت عمر کو بھی ایک الارم دے دیا کہ آپ کو خیال رکھنا ہے اور بہت احتیاط سے چلنا ہے. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا اور وہ خلیفہ عادل منتخب ہوئے اور پورے عالم اسلام نے اللہ کا شکر ادا کیا, جو اس وقت صحابہ مہاجرین و انصار تھے مکہ و مدینے میں اور حوالی میں, تو ایک شخص آیا اور اس نے حضرت ابو بکر کو کہا, ابھی آپ بیمار تھے, فوت نہیں ہوئے تھے, اور ابو بکر کو کہا کہ آپ نے کس کو چن لیا؟ آپ عمر کا غضبان اور عمر کا عتاب اور ان کی سرزنش اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ وہ نہیں جانتے آپ کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا, لیٹے ہوئے تھے کہ مجھے بٹھا لو, تکیوں کے سہارے بٹھائے گئے, تو آپ نے کہا یہی سوال اگر قیامت کے میدان میں اللہ رب العالمین نے مجھ سے کیا تو میں کہوں گا واللہ لقد ولیت علیہم خیر الرجال, خدا کی قسم میں نے اپنے بعد بہترین انسان کا انتخاب کیا. دیکھو ایک امتحان اس ہستی کے بارے میں ہے جس کو چنا گیا ہے, اور فرمایا اگر کوئی شریعت کے خلاف کرے تو بچے گا تھوڑی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ہر ظالم کو پتہ چل جائے گا کہ وہ کس کروٹ بیٹھ رہا ہے, اس کی کروٹ ہے جلس جائے گی, اس کا نام صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا, اس کی ہر ادا پر احتساب احتساب کے نعرے لگیں گے. ابھی اللہ کی مرضی ہے کہ کسی کو کتنی دیر مہلت دیتا ہے. بہت کچھ کیا تھا سابقہ وزیر اعظم نے, جو اب سلاحوں کے پیچھے بند ہے, اس نے سود کا ساتھ دیا, بڑے عالم فقہا کو عدالت سے نکالا, اور ہمیشہ اس نے سود کے حق میں پینل وکلا کا کہا کہ آپ لوگوں کے سود کا تحفظ کریں, مولویوں کی باتیں میں نہ آئیں. جو جانتے ہیں وہ حق بولتے نہیں, اور جو بہت دور دراز سے دیکھتے ہیں وہ بولتے ہیں, کون سنتا ہے کہانی میری اور پھر وہ بھی زبانی میری. یہاں تک اس کے فیصلے آنے والے تھے کہ بس یہ مدرسے اور مسجد ہے اور یہ تفصیلی علوم اور یہ نہیں ہونا چاہیے, اس کو ختم کر دیتے ہیں, اور ہمیں جرأت کرنا چاہیے. اس کے سامنے یہی لوگ جن پہ آج شکوہ و گلہ ہے, یہ پورا طبقہ سامنے آیا کہ نہیں امریکی کالونی نہیں بننے دیں گے, ہمارا مذہب ہے, ہمارا دین ہے, ہمارا اسلام ہے, اور جس طرح علماء کہیں گے ایسا ہوگا. کتنے بڑے بڑے ناکارا فیصلے کرنے والا تھا, کچھ کر چکا تھا, لیکن پکڑ ایک جگہ ہو گئی ہے اور وہ ہے جمعے کو قتل کرنا. یاد رکھیے, شاید آپ کی اور ہماری عقل موٹی ہو نہ سمجھے تو اس کی سزا, اس کی اپیل مسترد, اس کا جیل جانا, ہر کام جمعے کو ہوگا, تاکہ آپ کو عقل آ جائے کہ جمعہ کیا ہے, جمعہ کوئی چیز ہے یا نہیں. فلاں کو لٹکا دیا, فلاں شہید کو مار ڈالا, یہ باتیں بات کی ہے. ایک آدمی کی بہت غلطیاں ہوتی ہیں, لیکن یہ اللہ کی تکوینی نظام ہے کہ وہ پکڑ کب کرتا ہے. حضرت اقدس امام الاثر محدث کبیر آیت من آیات اللہ والفقیح علی الاطلاق, الذي ينظر نظيره في ساعة الاطلاع في العلوم الإسلامية والفنون العربية لا سيما في الأحاديث والأسانيد والآثار. حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، پکڑ ایک جرم میں ہو جاتی ہے اور پٹائی پھر ساری کی ساری کی جاتی ہے. جیسے کوئی چور پکڑا جاتا ہے نا تو ایک ہی چوری میں پکڑا جاتا ہے، پھر ہر ایک کہتا ہے کہ ہمارے یہاں بھی اس نے چوری کی، لگاؤ دو اور. استغفر اللہ واتوب الیہ. ہمارا کسی سے کوئی کام نہیں ہے، ہم تو دین اور اسلام اور شاعر کے تحفظ کے مضمون میں ہیں. تو دیکھو، جو انتخاب کرتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے اور جو منتخب ہوتے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے نا. تبھی تو حضرت عمر کو دیکھ کر ابوبکر صدیق نے کہا کہ میں تو اس کے بارے میں اچھا سوچتا ہوں، میں نے ہمیشہ اس کو اچھا کرتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں نے اس لیے انتخاب کیا اور آپ لوگوں نے مجبور کیا، اور اگر یہ اس کے برخلاف چلا فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے. سورۃ شعراء کی آخری آیت، اس کے ذیل میں تفسیر ابن کثیر میں اور الملل والنحل میں امام المتکلمین محمد ابن عبد الکریم شیرستانی نے یہ واقعات نقل کیے. اللہ اکبر و کبیرہ. فرق عالم میں اور غیر عالم میں یہ کہ عالم باتوں کے انجام پر نظر رکھتا ہے، اور عوام جو ہوتا ہے وہ تو بس سن لے، ہا 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 کیا اچھا کہہ دیا، بس چلے گئے گھر، نان بخور اور ڈر بزر کی سخلا سر ادے مڑش ہو تو بخت مڑ. آپ یہ غور فرمائیں کہ بخاری شریف میں ہے کہ ایک رسول اور نبی امت کو لے کے باہر آئے، یا رب بارش برسا، یا رب بارش برسا. اب تعالیٰ نے کہا کہ آپ سے پہلے ایک چوئنٹی آئی تھی اور اس نے بہت واویلا اور رونا دھونا کیا اور میری بات ہو گئی اس سے، آپ جا سکتے ہیں. رسول اور نبی کے مقامات عند اللہ کم ہیں، چوئنٹی کیا چیز ہے؟ کہ نظام کا ایک فرد ہے، وہ اس علاقے اور اس زمانے کی وہ بارش وہ چوئنٹی سے ہو گئی. پیغمبر غریب اپنی امت کو لے کے واپس سیدھے گھر آئے، اب تعالیٰ نے حکم دے دیے جاؤ. آپ کوئی شخص بھی یہ نہ سمجھے کہ صرف میں ہی ہوں، کوئی اور نہیں. اسے نچے صرف تے بل سوک نشتا ہو پیدا کڑا خدے دا سر دا پھاسا سر دے، اور زنے زنے ولیان پیغمبران کڑل، نچے ہر سڑے ولیا پیغمبر دے. اور یو بادشاہ وی چے لخکر ور پسی درومی، نچے ہر سڑی پسی گنی لخکر دے. سوک خدے پخپل فضل سوک لوے سوک واڑکڑل، نچے ہر یو خار دیلے یا لاہور دے. اللہ تعالی علماء اولیاء صلحاء بلکہ کلمگو مسلمان، یہ سارا سرمایہ ہے امت اسلامیہ کا. ہمیں کچھ زیادہ قریب ہے، بہت اچھے اور بھلے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اور اچھے اور بھلے کر دے، لیکن ہماری نظر اور ہماری نگاہ یہ حجت نہیں ہے. حجت خدا تعالیٰ کے اپنے فیصلے، جس کو ہم تحت تکوین کہتے ہیں. بہت زمانہ ہو گیا، بہت اوقات ایسے ہوتے ہیں وہ قبولیت کے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور کبھی اللہ پاک راضی ہو جائے تو وہ گڑی نصیب کر دیتا ہے. میں یہاں دارالحدیث میں سبق بخاری شریف کا پڑھا کے باہر آ رہا تھا، لڑکوں نے شور مچایا کہ یہاں پر چھوٹے چھوٹے سانپ ہیں. نئے زمانہ تھا، نئے ادارہ بن رہا تھا، मैं आके देखा मैंने तो वो तो वाकई छोटे छोटे सांप थे। मैं बहुत घबरा गया, मैंने कहा तो सांपड़ी भी आई है और वो कम से कम 400 बच्चे देती है, 100-200 उसी वक्त पकड़ पकड़ के खा लेती है और बाकी भाग जाते हैं, जो भाग जाते हैं वो सांप है। तो मैंने यहां हमारे एक दोस्त थे, अल्लाह पाक गरी की रहमत करे, जवानी में चले गए, मौलाना मिसबाहुद्दीन साहब बंगाल के, बंगाल के सरजमीन पर जो काबिल कदर लोग पैदा हुए उनमें से एक हीरा था, एक याकूत था बेशबहा। उसने कहा इसका क्या इलाज है? मैंने कहा नेवला आ जाए तो वो अंदर जाके पकड़ लेगा, बाकी हमें क्या मालूम है। 8-10 दिन 15 दिन बाद ये छोटे छोटे सांप बड़े हो गए होंगे। उसने कहा आप दारुल हदीस से निकले, अभी बुखारी पढ़ा, दुआ फरमाए। मैंने खड़े खड़े दुआ की और मैं बजाय दफ्तर जाने के घर चला गया। उस जमाने में हमारी जोहर की नमाज 2:30 बजे होती थी, तो वक्त था, मैंने कहा थोड़ा आराम करके आऊं। तो जैसे ही मैं अपने बिस्तर पर लेट गया तो एक नेवला आया और शीशे में दोनों टांगों से, मैंने कहा मरहबा अहलन व सहलन वल्लाह नहनु फी अशद इंतजार इलैक। अब मैंने कहा बाहर जाओ, वहां पर सपड़ी भी आई है। वो बाहर आया, टंग 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 देखा तो मिस बहुदी कहते हजरत नेवला आ गया और सीधा अंदर गया उसी सोराख में और सपड़ी को पकड़ के बाहर लाया। मैंने कहा फिर आपके क्या जिम्मेदारी है? कि मैंने लड़कों को दूर दूर खड़े किए कि बिल्लियां ना आए, तो बिल्लियों का भी पूरी आमाज गाय, वाह जान भर की बिल्लियां है। अगर मैं हैवानात पर किताब लिखूं तो लोग किरमानी की अजायब उल मखलूकात और दमीरी की हयातुल हैवान अल कुबरा नहीं देखेंगे, जरवलियात पढ़ेंगे। लेकिन अब तो नहीं हुआ, अगर फिर कभी अल्लाह ने दुनिया में भेजा हो और सलाहियत अल्लाह ने दी, ये जिंदगी तो तमाम हो गई, बस कुरान और सुन्नत में, इसमें हैवानात का हिस्सा नहीं था। देखो अजायब देखो जरा। और वो नेवला पूरी सफाई करके उसके बाद नहीं देखा कि हम खुश हो रहे थे कि इसको पालेंगे, इसका ख्याल रखेंगे, फिक्र पैदा हो गई कि ये 77 बिल्लियां कौन से पाकिस्तान भेज दे, ये तो जैसे नेवले को देखेंगे माओ बेटियां सब दौड़ पड़ेगी। लेकिन वो नेवला उसके बाद नहीं देखा गया। जब बला आ गई तो अल्लाह ने उसका दिफा भी भेजा। उस दिन से आज तक दोबारा ये इदारे के अंदर कहीं कोई सांप वांप अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के खास फजल एहसान मेहरबानी से नजर नहीं आया। ये सब तकवीनियात है, अल्लाह अपनी खुदाई और अपनी उलूहियत मनवा रहा है कि मैं मौजूद जात जबरदस्त हूं, हर काम मेरे हुक्म के नीचे है। यहां एक बिल्ला है, बड़ा शैतान है, मैंने 2-3 दफा उसको देखा। मैंने लड़कों को कहा खादिमों को कि इसको पकड़ो बोरी में बंद करो और कहीं छोड़ाओ। और ठीक मामूल ये है कि फजर के अजान से कुछ पहले या फौरन बाद पहुंच जाता हूं, यहां बैठ जाता हूं। तो जैसे ही मैं बैठ गया देखा तो मेरे पैरों में कोई अलूअल हो गया, तो मैंने देखा तो वही बिल्ला है। मैंने कहा ये क्या कर रहा है? तो लड़कों ने कहा आपने हुक्म दिया है ना इसको पकड़ने का, माफी मांगने आया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल। बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। मैं नीचे उतरा सा हाथ रखा, मैंने कहा नहीं नहीं कुछ नहीं कहेंगे, आप मत मारे, आपके बहन भाई है, आप क्यों मारपीट करते हैं। वो दिन हुआ आज का दिन हुआ ऐसा किसी को मुंह नहीं लगाया, पैरों में लिपट गया कि भाई इसका हुक्म हुआ है कि इसको पकड़ो कहीं दूर छोड़ा हो। अल्लाह ताला ने क्या फहम और शऊर दिया है मखलूकात को। हमारे मंसूर भाई भी एक अजीब वाकया सुनाते हैं। वो कहते हैं हमारे यहां बिल्ली पल रही थी तो फिर वो बच्चे बच्चे भी दे गई, अब वो भी है बच्चे भी बड़े हो रहे हैं तो इधर उधर कुछ सफाई की जरूरत ज्यादा पेश आने लगी। तो कहा मेरी वालदा ने نوکرانیوں کو کہا کہ اس کو پکڑو اور کہیں چھوڑ آؤ بچوں سمیت. کہ وہ جب اس کے بچے پکڑے اور ٹوکری میں ڈالے نا تو وہ بلی آ کے دیکھا بچوں کو ایسا دیکھا اور یوں کیا تو کہا میری والدہ نے کہا بس 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 ہو گیا معافی ہم معافی مانگتے. نوکرانیوں کا صفائی تم کرو پوری پوری کہیں نہیں جائے گی یہ ماں بچوں کے یہاں رہے گی. اللہ سے ڈرنے والے اشارات سمجھنے والے خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں. اس نے اوپر دیکھا آسمان کو یا اللہ آپ مجھے بچانے والے اور کون بچائے گا. وہ شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے گلستان میں عجائب و غرائب نقل کیے ہیں نا. علماء کہتے ہیں کہ جس نے گلستان پڑھی ہو عاقل نہ ہوا, جس نے سکندر نامہ پڑھا ہو بہادر نہ ہوا, یوسف زلیخا پڑھی ہو عاشق نہ ہوا, دیوان حافظ پڑھی ہو متصوف نہ ہوا, مولانا روم کی مثنوی پڑھی اور فلسفی نہ ہوا, تو انسان نہیں ہے جانور درندہ ہے. انسانی شکل میں دو ٹانگی درندہ ہے. یہ کتاب ہے اس قدر موصل الی المطلوب ہے, کام آور کتاب ہے. مولانا اشرف علی لکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہم کو کہتے تھے کہ شیخ سعدی صرف شاعر نہیں ہے اولیاء اللہ ہے. اور ایک اور بزرگ کا قول مجھ تک پہنچا ہے کہ جو گلستان اچھی طرح پڑھے گا اللہ اس کو زندگی میں ایک نہ ایک دن بادشاہت دے گا. ایسی بہترین کتاب ہے. خاص طریقے سے نصاب کو پیچھے دھکیلا گیا ہے تاکہ آئندہ کوئی نام نہ لے اسلامی خلافت کا, اسلامی حکومت کا, اسلامی آرا ظاہر کرنے کا. تو کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ بہت زیادہ بیمار ہوا اور ہر طرح علاج کیا گیا. اب کوئی علاج سود مند نہیں ہو رہا ہے, بادشاہ سلامت کو آرام نہیں آ رہا ہے. کوئی ظالم بے انصاف ناکارا تجربہ کار وہ آیا اور اس نے کہا کہ بادشاہ کی سلامتی اور حیات بحال ہو جائے گی, لیکن ایک انسان بہتر ہوگا کہ وہ معصوم بچہ ہو, وہ سب کے سامنے بادشاہ پر قربان ہو جائے. تو جب بادشاہ ہی کو ضرورت ہے تو وزیر نے کہا خزانے حاضر ہے, مفتی اعظم نے کہا کہ بادشاہ کی زندگی سے پورے ملک کی زندگیاں وابستہ ہے, ایک نہیں سو آدمی اس پہ قربان ہو سکتے, فتویٰ دے دیا. اور قاضی سے دریافت کیا کہ کوئی پٹیشن نہ کرے ریٹ دائر نہ کرے, تو قاضی نے کہا نہیں بادشاہ تو نو چیلنج ہے, ان کو چاہیے نا. اور ایک گھرانے کو راضی کر دیا گیا جن کے ہاں ویسے ہی بہت سارے بچے تھے, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض. بعض جگہ اتنے بچے ہوتے ہیں کہ تیتر یاد آ جاتا ہے. توبہ. انسان بہت قیمتی اور بیش بہا ہے. اللہ اپنی مخلوق کو بھیج رہا ہے, وہی خالق اور رازق کے ہمارا ایمان ہے, لیکن ماں باپ کے ذمہ تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بہت ضروری ہے. تو ایسے ایک گھرانے کو راضی کیا گیا ذر کثیر دے کر, اور انہوں نے اپنے ایک بیٹے کو بڑی خوشی خوشی بادشاہ کے کارندوں کے حوالے کیا اور بہت سارا سونا بوری اور ٹوکری بھر بھر کے لے گئے. وہ شیخ سعدی اپنے بڑے پیارے الفاظ میں لکھتے کہ مقررہ تاریخ پر اس بچے کو نہلایا گیا, دہلایا گیا, کپڑے نئے پہنائے گئے, اس کو سجایا گیا دولہے کی طرح, قسم قسم کے ہار اور پھول اس پر ڈالے گئے. آخری وقت ہے بس, اب بادشاہ سلامت بستر پر وہاں آرام پذیر ہو گئے میدان میں. وزیر اور وزراء قاضی، قاضی القضات، مفتیان صاحبان، مفتی اعظم، ان کے والدین، اور اسی طرح گردان سنایا گیا کہ بادشاہ بہت بیمار ہے اور اس کی جان اور زندگی بچانے کے لیے یہ تدبیر بتائی گئی ہے، اور تدبیر بتانے والے نے ہاتھ کھڑا کیا کہ میں نے بتایا کہ ایک بچہ بادشاہ پر قربان ہو جائے، اور مفتی صاحب نے فتویٰ دیا اور قاضی صاحب نے اس کو پاس کیا، وزیر نے ان کے والدین کو راضی کیا، یہ ان کے والدین ہیں، اور تھوڑی دیر میں جلاد کو حکم ملے گا کہ وہ اس بچے کو بادشاہ کے سامنے اس کے اوپر ذبح کرے۔ اندراں وقتی، اس لمحے میں، آنکھ دکے بخندید، وہ بچہ ہنس پڑا، اوپر دیکھا اور خوب ہنسا، بادشاہ بڑا حیران ہوا، اس نے کہا یہ وقت رونے کا ہے، ہنسنے کا تو نہیں، بچے سے پوچھا کیسے ہنس رہے ہو، کہا دیکھو دنیا میں شفقت کی جگہ ماں باپ ہے، وہ ذر کثیر لے کر حاضر ہوں، مجھے حوالے کیا۔ پھر شکایت ہوتی ہے قاضی کے ہاں یا کوٹوال کے ہاں، وہ سارے موجود ہیں اور انہوں نے احکام جاری کیے میرے قتل کے۔ پھر جب کوئی نہیں سنتا تو بادشاہ تک آدمی زور لگاتا ہے کہ یار میری آخری درخواست تو سنے، اپیل، میری جان جا رہی ہے، بادشاہ کو تو خود میرے خون کی اور جان کی ضرورت ہے۔ تو میں نے سوچا کہ اے اللہ، آپ کو جو اللہ کہتے ہیں آپ بچا سکتے ہیں اس وقت، اور کوئی نہیں بچا سکتا، اس لیے مجھے بہت خوشی سے ہنسی آئی کہ ایک ذات زوراور ہے جو بڑے بڑوں کو لتاڑ کے رکھ لیتا ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا انہوں نے۔ بادشاہ سلامت کا دل بہت نرم ہوا اور بہت ہی ترس آیا، اس نے کہا بس مجھے موت قبول ہے، خبردار کہ اس بچے کو ہاتھ لگایا گیا، مجھے اس کی جان نہیں لینی۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ اسی ہفتے میں، انہی دنوں میں، اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب سے بادشاہ کو صحت و سلامتی عطا فرمائی اور بچہ بچ گیا۔ تو بچانے والا صرف اللہ ہے، نہ بادشاہت بچا سکتی ہے۔ میں کبھی کبھی جو موت سمجھاتا ہوں نا، تو میں کہتا ہوں دیکھو، اگر تقدس سے کوئی بچ سکتا تھا تو انبیاء میں سے ایک کو بھی نہیں مرنا چاہیے، انبیاء جیسے مقدس کوئی نہیں، وہ فرشتوں سے بڑے بلند و برتر ہے۔ اگر دولت سے بچ سکتا تھا تو دنیا کا بادشاہ نہ مرتا، اگر احتیاط سے بچ سکتا تھا تو وہ قلا نہ مرتے، اگر طب و حکمت، پرہیز اور دوا سے بچ سکتا تھا تو ڈاکٹر اور حکیم و طبیب نہ مرتے، ان کے ہاں لا علاج بیماریاں ہوتی جن کی ڈاکٹری ان کے سامنے ڈسمس ہو جاتی ہے۔ دنیا سے جانا یقینی ہے اور وہ اللہ کا ازلی ابدی فیصلہ ہے، ہر آنے والے نے یہاں سے جانا ہے، مگر کامیاب وہ ہے جو وہاں کی تیاری کر کے جائے۔ بھئی جب ہمیں پتا ہے کہ ہم پشاور جا رہے ہیں تو وہاں فون کرتے ہیں ساتھیوں کو، بھئی ہم آ رہے ہیں، گھر کا خیال رکھے، یہ وہ سب۔ جب آپ جا رہے ہیں حج اور عمرے کے لیے تو آپ ویزا سیٹ کرتے، ٹکٹ اوکے کراتے، سیٹ دیکھتے، پرواز تک دیکھتے ہیں۔ تو یہ تو ساری جگہ ایسی ہے جن میں عموماً لوگ بچ کے آتے، ہاں پریشانی رہتی ہے۔ تو وہ سفر جو تن تنہا کرنا ہے آخرت کا، جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، اور چند گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہو، یہ سری سادر میں ہوئی لباسی، وہ کفن بھی پھٹے ہوئے کپڑے میں بنتا ہے، اس کی سلائی نہیں ہوتی۔ تو دنیا عجیب شوق و ذوق میں لگی ہوئی ہے اور کیا کیا تماشے دکھا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسلام، مسلمان، قرآن و سنت، دین اور اہل دین کی حفاظت فرمائے۔ اور پاکستان بھی ہمارا اللہ کی نعمت ہے، پاکستان کا ہم پر بڑا حق ہے. میں نے کئی دفعہ سوچا کہ پاکستان کے بنا کے وقت اور اس کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پر کیا گزری. خدا کی قسم میرے سنگ دل میں طاقت نہیں ہے کہ میں یہاں بیان کروں. مجھے نقشہ یاد آیا کہ تم سوچ کے برداشت نہیں کر سکتے ہو ممبر پہ لوگوں کے سامنے کیا روتے رہو گے ننھے منڈے کی طرح. اور ہماری عادت نہیں ہے، یہ پیروں کے چال چلن ہے، وہ رونا شروع کر دیتے. مرید کہتے اللہ حضرت کیسے بچے ہیں، باصفا ہے، پھر تھوڑی دیر میں ٹھٹے مار کے ہنستے. علماء یہ کام نہیں کر سکتے. تو میرا دلی مضمون ہے وہ کہ میں دنیا کو بتاؤں کہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے، اور یہ ویسے نہیں آیا، اس کے لیے بہت کچھ پاپڑ بیلنے پڑے. اوہو، یہ ہمارے بزرگ جو بیٹھے ہیں جنہوں نے سن 47 دیکھا ہے اور اس سے پہلے کے واقعے، یہ بہت اچھی طرح میری بات سمجھتے. میں زیادہ مطالعہ تو نہیں جانتا ہوں، کارآمد باز کتابوں کا مطالعہ کر چکا ہوں. کلیم عاجز جو ہندوستان کا مشہور شاعر اور ادیب ہے، اس نے وہ ایک نقشہ پیش کیا ہے اپنے دیوان کے شروع میں. توبہ، میں جمعہ مبارک دن ہے، آپ کو غمگین نہیں کرنا چاہتا. توبہ، کہ کیسے کیسے مسلمانوں پر ظلم ہوا ہے، زیادتی ہوئی. یہی شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم مولانا حسین احمد صاحب کہتے تھے کہ تم سارے چلے جاؤ گے تو ہمارے مسلمان بالکل تنہا ہو جائیں گے. تو وہ تنہائی بھی آ گئی، اور اس کی سزائے بھی ان اچھے لوگوں کو جو مستقیم تھے وہی مل گئی. آخرت ان کی بہتر ہے، دنیا گئی. اور یہ لوگ آئے یہاں اور بہت اچھا ملک آباد کیا اور کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہرحال مشرقی پاکستان بھی انہی کے کرتوت کی وجہ سے نقشے سے مٹا ہے. اور آج بنگلہ دیش جیسے غلط تعصب نفرت کا نام اس مبارک ٹکڑے کو دیا گیا جیسے محراب کو کوئی بیت الخلا لے گئے. مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش کہنا اس عاجز اور فقیر کے خیال میں جیسے بیت اللہ کو کوئی غلط نام سے یاد کرے. یا ہمارے محراب و کسی بھی مسجد کا محراب مقدس ہی ہے، اس کو ناجائز لفظ کا ہے. میں حضرت اقدس فقی امت محمود الملت والدین، میدان سیاست اور فراست کے امام حضرت مولانا مفتی محمود کی ایک تقریر میرے پاس محفوظ ہے کہ مشرقی پاکستان کیسے گیا ہے اور کتنا ظلم ہوا ہے اور کتنی زیادتی ہو گئی ہے پاکستان کے ساتھ، کس نے کی ہے کس نے نہیں کی. یہ داستان غم اور اندوہ کا، وہ اس کا متحمل جمعے کا لمحہ نہیں ہے. یہ تاریخ مسلم کے فیصلے ہیں جو ظلم اور آشوب سے لبریز ہے. زمانے نے یہ ظلم بھی دیکھا، لمحوں نے خطا کی ہے اور صدیوں نے سزا پائی. میں اس فانی و مختصر زندگی میں دو دفعہ سابق مشرقی پاکستان گیا ہوں. وہاں کے علماء طلباء کی درخواست پر، وہ تو ہر جگہ معصوم ہے اور نہتے ہیں، وہ تو خاص دین کے ارکان و درد رکھنے والے، وہ اور ہم تو ایک ہیں. تو جب بھی میں گیا ہوں تو ایسا دیکھنے میں آیا جیسے کربلا سے گزر کے آیا ہوں. بالکل، اور کربلا بھی گیا ہوں. توبہ، عراق میں دریائے فرات کے کنارے جہاں حضرت حسین مجتبیٰ کو بماں 72 عورت اور مرد اور بچوں کے روک لیا گیا، وہ آخر کار وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. تھا جو نا خوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتے ہیں قوموں کے ضمیر. بہرحال دنیا غم و اندوہ کی جگہ ہے، جن کا انتخاب ہوا وہ بھی آزمائش میں ہیں، جنہوں نے انتخاب کیا وہ بھی آزمائش میں ہیں، اگر اور کوئی فنکاری چلی ہے ہماری بلا سے تو وہ بھی قابل آزمائش ہے اور خدا تعالی ہے. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان قریب ظالموں کو پتہ چل جائے گا، اَيَّ مُنْقَلَبِي يَنْقَلِبُونَ، کس کروٹ یہ لیٹ رہا ہے، ان کی کروٹیں جلستی ہوئی نظر آئے گی، ان کے تن اور جسم سے آگ کے شعلے اٹھیں گے، جنہوں نے نہ حق کو حق دکھایا یا باطل کو حق کی جگہ دکھایا یا دروغ کو سچ بتایا، یقینی بات ہے کہ اس کی سزا ملے گی. لیکن حق کو حق ماننا، باطل کو باطل ماننا، دن کو دن کہنا، رات کو رات کہنا، کامیاب ہونا بھی آزمائش ہے، کس چیز کے لیے کامیاب ہوا ہے، اور جو ناکام ہوئے ہیں ان کے لیے بھی آزمائش ہے. اپنے اوپر اپنی زندگی پر نظر ثانی کا موقع ملے گا، آیا ایسے کیا کمی کوتاہی ہوئی. تو اس لیے پورا مضمون جو ہے وہ آزمائش سے بھرا ہوا ہے. آگے بڑھو تو بھی آزمائش، پیچھے ہٹو تو بھی آزمائش. اللہ تعالیٰ انجام بخیر فرمائے. خدا تعالیٰ مسلمان، اسلام، قرآن، دین، اہل دین اور علماء و اولیاء اور ان کے بھائی خواہ، ہر کرنگو مسلم کو جا کہی ہے حفاظت، امن و امان نصیب فرمائے، اور پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں وہ نمازیوں کا پورا خیال رکھے، نہ ان کے آگے گزرے اور نہ ان کے آگے جا کے بیٹھے، ان کو آرام سے نماز پڑھنے دیں. مسجد میں بلکہ پورے عالم میں آواز ہر جگہ پہنچتی ہے، 75 ملکوں تک پہنچ رہی ہے، تو آپ کو نہیں پہنچے گی جو آپ یہاں آ چکے. شوال کے بارے میں آپ کا موقف سنا ہے، لیکن مسلم میں، کئی کتابوں میں، ترمیزی میں سوائے بخاری کے، کہ امام بخاری سعد بن سعید جو اس کا بنیادی راوی ہے اس سے روایت نہیں کرتے. روایت ہے تو فاتحہ خلف الامام کی بخاری میں بھی ہے، امین بالجہر کی ہے، رفع دین کی ہے، لیکن حنفیہ علماء جوابات دیتے. اسی طرح سے تہ شوال کی حدیث ہے، گو صحیح کتابوں میں ہے لیکن یہ منکرات ہے قرن اول کے. مالک کی موطا جو پہلی کتاب ہے احادیث کی، صفحہ 256 دیکھ لیجئے. میری کتاب احسن المقال شائع ہے. چاند گرہن میں رکعتیں چھوٹی ہو یا بڑی، بس جتنی توفیق ہے، بہتر تو کہتے یہی ہے کہ اتنی بڑی پڑھ لی جائے کہ حتی تنجل الشمس و القمر، کہ سورج اور چاند، وہ آفتاب اور مہتاب دونوں گرہن سے نکل جائے. رومال سے پگڑی باندھنا سنت، مطلب ہے کہ پگڑی سنت چھوٹی بھی ہے اور بڑی بھی. آپ کی پگڑی مختصر بھی رہی ہے اور بڑی بڑی بھی رہی ہے. حسن حسین نے اس پر مستقل کتاب لکھی ہے. حضرت امام الاثر مولانا انور شاہ نے بخاری کتاب اللباس عمائم میں اس کا ذکر کیا ہے. اس لیے رومال یا کپڑا باندھ سکتے ہیں. قربانی کرنے کے لیے کتنا مقدار مال ضروری ہے؟ 52.5 تولے چاندی، اس کا تملک کافی ہے، اس پر سال گزرنا ضروری نہیں ہے. اگر اسی رات کو بھی کوئی غنی ہوا، کسی نے پیسے آئے، فقہا کہتے ہیں قربانی کر لے. اور جیسے قیمتی کپڑے ہیں، گھریلو سامان ہے، گھر ایک سے زیادہ کئی گھر ہیں، تو ان پر زکات تو نہیں آتی، لیکن ان کی وجہ سے فطرہ یا قربانی کر سکتا ہے، کرنا چاہیے. فتنہ دجال کا کسی کتاب کا نام بتا دے. برادر مکرم مولانا مفتی نظام الدین شہید کی کتاب ظہور مہدی احادیث کی روشنی میں، اس میں مستقل فصل ہے دجال کی آمد، اس کی جان پہچان، اس کی علامات کے بارے میں. اور محدث مولانا رفیع الدین دہلوی نے علامات قیامت میں بھی اس کا تفصیلی ذکر کیا ہے. مولانا بدر عالم صاحب میرٹی رحمت اللہ علیہ نے ترجمان السنہ میں کافی تفصیل کی ہے. مولانا ادریس کاندیلوی نے سیرت مصطفیٰ میں ایک علیحدہ عنوان دیا ہے. فرعون تو قبطی تھا ہی نا, لیکن اسرائیل تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام ہے, یا بنی اسرائیل, اے یعقوب پیغمبر کے بیٹو. تو وہ قبطیان تھے فرعونان, اور یہ تو اسرائیلی تھے. ہم جس طرح سلے ہوئے کپڑے پہنتے ہیں یہ کسی حدیث سے ثابت ہے. تو آپ ایک دن پورا تان اپنے اوپر ڈال کے ویسے آ جائیں, دیکھتے ہیں کہ آپ اپنا وہ لنگوٹا اور بربند کونا وہ کیسے بچائیں گے آپ. تو عقل کا تقاضا ہے کہ کپڑے سلے ہوئے ہو. اور چونکہ احادیث مبارکہ میں ہے کہ احرام کی حالت میں ان سلے غیر مخیط پہننا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اور حالات میں مخیط سلا ہوا پہنو, ثابت ہی ثابت ہے. اگر ایک بندہ کراچی سے پنجاب جانے کے لیے ریلوے اسٹیشن پر آ جاتا ہے, ادھر ہی اس کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے, تو ریلوے اسٹیشن کراچی کے اندر ہے, کراچی کے اندر ایئرپورٹ بھی ہے اور ریلوے اسٹیشن بھی ہے, وہاں کوئی مسافر نہیں ہوتا. کوئی مسافر آیا قیام کی نیت سے تو مقیم ہو گیا, کوئی مقیم جا رہا ہے تو جب تک کراچی کے حدود سے جہاز نہیں اڑا یا ریل گاڑی اور بس حدود یعنی کراچی گیٹ سے آگے نہیں بڑھا, اس وقت تک وہ کراچی ہی میں ہے. اگر یہاں پڑھنا پڑا تو پوری پڑھے. خدا تجھے نور الاضاء سمجھنے کی توفیق دے. فوتگی کے بعد میت کے گھر کتنے دن تک کھانا دے سکتے ہیں؟ احادیث مبارکہ میں تو ایک دن کا آیا ہے, اس نول آل جعفرت و آمن فإنهم شغلهم الموت, رواہ الشیخان. لیکن شاہ ولی اللہ اور شاہ عبدالعزیز نے کہا ہے کہ تین دن تک تعزیت مسنون ہے, اس لیے تین دن تک کھانا دے سکتے ہیں. صوبہ سرحد وغیرہ میں اور بڑے علاقوں میں تو مہینہ مہینہ چالیس چالیس دن تک میت کے گھر والوں کو کھانا دیا جاتا ہے, اس میں کیا حرج ہے؟ غمگین تو ہے وہ, اور ایسا غم تو آسان نہیں ہے. غم دے سادر نہ دے چی زوڑ شیو مدام دے نوے غم راضی زیتی رہو با. میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ویسے ہی آپ کھانا پکا کسی کے گھر بھیج دے کہ آج میری طرف سے کھا لے تو آپ گناہگار ہوں گے, ثواب کا کام ہے. جتنا چاہے کھانا کھلائے. رمضان شریف میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا گیا ہے. پیغمبر نے دس دن کا کیا, فرمایا دس دن اور, پھر دس دن اور, پھر فرمایا دس دن اور, ایک مہینہ پورا ہو گیا. جتنے لوگ ساتھ بیٹھے تھے وہ بھی, اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ اور بہت سارے اولیاء اللہ تین مہینے کا کرتے تھے, رجب شعبان رمضان. تکافل پتر ایک کمپنی ہے, اس کے تو مسائل سب کمزور ہے نا. تکافل جو موجودہ کمپنیز نکال چکی ہے کسی کے مشورے پر, یہ غلط ہے, سود محض ہے. میری والدہ کے انتقال کو ایک سال ہونے والا ہے. میرے بڑے بھائی بول رہے ہیں کہ والدہ کی برسی کر لیتے. برسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, بدعت ہے. ویسے ہی کسی دن جب آپ لوگ چھٹی میں ہو, رشتہ دار و اعزاء آسانی سے جمع ہو سکتے ہو, تو قرآن خوانی کر لے, کھانا پکا کے فقراء و مساکین کو کھلائے, اور اس دن والدہ کی طرف سے ثواب پہنچانے کے لیے خود بھی کھانا کھا لے. الصدقۃ علی الغنی. جس طرح وتر کے متعلق اجعلوا امر کا صیغہ استعمال ہوا ہے, اسی طرح مشکات میں سنن دارمی کے حوالے سے وتروں کے بعد نفل ثابت ہی نہیں ہے تو قولن فعلن منسوخ اور متروک ہے. امام بیہقی نے السنن الکبریٰ میں ایک باب قائم کیا, باب ان الرکعتین اللتین بعد الوتر ترکتا. وتروں کے بعد دو نفل اگر کہیں پڑی گئی یا کہا گیا وہ سب متروک ہو چکے, اجعلوا آخر صلاتكم باللیل وتران سے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ عاطفت ہمارے سروں پہ تعداد. آمین آمین. سچی طرح سب دوست اور بزرگوں کو اللہ مبارک زندگی، اچھی صحت، عزت اور حیا، حفظ و امان کی زندگی نصیب فرمائے. محراب سے بائیں جانب اذان دی جاتی ہے، چونکہ پیغمبر کا گھر مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے بائیں طرف ہے، تو پھر جب اذان دینی ہے تو احق بالسماع پیغمبر ہے. وہ سنت متوارثہ چلی آئی ہے. اگر کوئی نماز سفر میں قضا ہو جائے بعد میں سفر ہی پڑھیں گے، اور اگر گھر کی نماز سفر میں پڑھے تو پوری پڑھی جائے گی. میں اپنے خاندان کے ساتھ گورنمنٹ اسکیم کے تحت 40 روز حج پر جا رہا ہوں. معلوم یہ کرنا ہے کہ منا، عرفات اور مزدلفہ میں نمازیں، اگر مکہ مکرمہ میں 15 دن پورے ہو گئے اور پھر آپ وہاں گئے پھر تو پورا پڑھے، اور اگر مکہ مکرمہ میں پوری نہیں ہوئی تو آپ سرے سے مکہ میں مسافر ہیں تو وہاں بھی یقیناً مسافر ہوں گے. والمسلۃ مشغولۃ فی العلماء. باپ اپنے بیٹے کو قتل کرتا ہے، بیٹے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ وجہ یہ کہ قتل کرنے کی کہ وہ جہاد کر رہا ہے. بہرحال یہ بری بات ہے، وہ بھی برا کر رہا ہے. اگر یہ باپ کو قتل کر لے تو اور برا ہوگا، وہ بھی قتل نہ کرے یہ بھی نہ کرے. ہم لوگوں کو لڑائیاں نہیں سکھا سکتے. کوئی لمبے چھوڑا قصہ لکھا ہے، یہ مجلس لمبے قصے کہانیوں کی رہی ہے، یہ مختصرات کی ہے. عقل پیدا کرو، مجلس کی قدر جانو. زندہ ماں باپ کے اصرار پر، صراف سے عمرہ کی طرف سے عمرہ، جب بالکل زندہ اور مردہ دونوں کی طرف حج، عمرہ، طواف، قرآن خوانی، ثواب، نفل، سب کچھ ہو سکتا ہے. عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے طواف کا نفل ادا کرنا چاہیے، ادا کرنا چاہیے، البتہ مغرب کے بعد رکعتیں طواف پڑھ لے. عرفات میں غسل کے لیے احرام کی چادر ہی نکالنا، یا احرام کی چادر ناپاک ہونے کی وجہ سے تبدیل کرنے سے کیا ہو؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا. ناپاک کپڑا اتارے پاک پہنے، اور اگر آسانی سے ہو تو نہا لے، اور نہ وہاں جاتے ہوئے آپ نے نہایا وہ کافی ہے. آپ دعا کریں اللہ مجھے قرآن کے حفظ کی، تو آمین. ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے، ہمیں بھی بہت ضرورت ہے. جنات کے خاص وظیفہ کیا ہے؟ مجھے جنات کا علم نہیں. جو عزیز و اقارب زندگی میں بار بار تکلیف دے، ان سے تعلق کیسا رکھنا چاہیے؟ اچھا رکھنا چاہیے. پیغمبر کہتے ہیں سل من قطع کا، جو آپ سے اچھا نہیں کرتے آپ اچھا کریں. واف من ظلم کا، معاف کر دو جنہوں نے ظلم کیا. وہ احسن الا من اسا الیک، احسانات کرو جو آپ کے ساتھ برائی پر اتر آیا. محمد شاہد نواز بتری دعا برائے روزگار. آمین آمین آمین. الحمد للہ رب العالمین. نستغفرک اللہم و نسالک السلام و العافیہ. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد و علی کل شیء قدیر. جہاں اموات ہوئی ہے اللہ بخشش فرمائے، جہاں بیماران ہے اللہ تعالی صحت شفا تندرستی عطا فرمائے. ملکی ہڑبونگ جو سیاسی زعماء اور حکمرانوں کے درمیان پیدا ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ ملک میں امن حفاظت قائم دائم رکھے. خدا تعالیٰ پاکستان کو مزید کمزور نہ فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کو طاقتور بنائے، محفوظ بنائے، مامون بنائے. ہر طرح دنگ و فساد دما کے حق تعالیٰ اپنی خاص شوکت الوہیت سے روک لے. مدارس، مساجد، علماء، طلباء، نمازی، تبلیغی، سب کو اللہ تعالیٰ دین کے کام کی توفیق عطا فرمائے. تمام رکاوٹیں اور موانع حق تعالیٰ دور فرمائے. حاضرین مجلس کی اللہ دعائیں قبول فرمائے. جس تکلیف، رنج اور غم کو محسوس کرتے اللہ تعالیٰ جلدی نجات دے، اور اپنی خاص رحمت اور فضل شامل حال فرمائے. اللہ سب کی عاقبت محمودہ فرمائے. وصلی اللہ علیہ وسلم.